پیر 13 اپریل کے سیربین کے ساتھ شفیع نقیجہ مئی کا سلام۔ یمن سے متعلق پاکستانی پارلیمان کی قرارداد پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی ناراضی کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے ایک اور توضیح پیش کی۔
Their disappointment was based on an apparent misinterpretation.
ان کی نا امیدی پارلیمانی قرارداد کی نامناسب تشریح پر مبنی تھی۔ تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، معصومہ ملک سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ یمن کی جنگ میں پاکستان کے کردار سے متعلق پارلیمان کی قرارداد حکومتی پالیسی کے عین مطابق ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے دوستوں اور اسٹریٹجک بارڈرز کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے، تاہم یمن کے مسئلے کے حل کے لیے سفارتی کوششوں میں تیزی لائی جائے گی۔
Strong condemnation of actions.
ہم حوثی باغیوں کی کارروائیوں اور دوسرے غیر ریاستی کرداروں کی جانب سے یمن کی جائز حکومت کو بے دخل کرنے کی تمام کوششوں کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ ہمیں یمن میں بدتر ہوتی ہوئی انسانی صورتحال پر گہری تشویش ہے۔ ہم اس بحران کے پرامن حل کے لیے فریقین کے درمیان مذاکرات کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔
ایک جانب جہاں سعودی عرب اور ایران کے تعلقات یمن کے مسئلے پر تناؤ کا شکار ہیں، وہیں ایک دوسرے معاملے کو لے کر ایران نے سعودی عرب کے لیے عمرے کی سروسز معطل کر دی ہیں۔ تفصیل عبداللہ فاروقی سے۔
ایران کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ جدہ ایئرپورٹ پر سیکیورٹی اہلکاروں نے 2 ایرانی مسافروں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا، جس پر احتجاج کے طور پر یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ ایران میں وزیر ثقافت نے کہا کہ یہ تعطل اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک ذمہ دار افراد کو قانون کے کٹہرے میں لا کر سزا نہیں دے دی جاتی۔ اس واقعے کے خلاف ہفتہ وار تعطیل پر تہران میں سعودی سفارت خانے کے باہر احتجاج بھی ہوا۔ ایران سے ہر برس 500,000 افراد عمرے کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں۔
پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ برطانیہ میں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے مقدمے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور اس میں اس مرکزی ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے جس نے مبینہ طور پر ان 2 افراد کو لندن بھجوایا تھا جن پر عمران فاروق کے قتل کا الزام ہے۔ مذکورہ شخص کو کل عدالت میں پیش کیا جائے گا۔
کل یا پرسوں ایک جے آئی ٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کر دیں گے، ظاہر ہے وہ صوبائی حکومت نے کرنی ہے، مگر چونکہ اس کیس کے انٹرنیشنل امپلیکیشنز اور ریپرکشنز ہیں، اس لیے اس میں وفاقی ادارے جو کہ ساری تحقیقات میں پیش رہے ہیں وہ بھی جے آئی ٹی کا حصہ ہوں گے۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان میں فرنٹیئر کور نے مزدوروں کے قتل میں ملوث 13 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
ایف سی کے ترجمان کے مطابق یہ آپریشن ضلع کے علاقے گیبن میں کیا گیا، جس میں فائرنگ کے تبادلے میں قلعدم عسکریت پسند تنظیم بی ایل ایف سے تعلق رکھنے والے 13 مسلح افراد ہلاک ہو گئے۔ ترجمان کا دعویٰ ہے کہ ہلاک ہونے والے افراد 20 مزدوروں کی ہلاکت کے واقعے میں ملوث تھے۔ دوسری جانب قلعدم عسکریت پسند تنظیم بی ایل ایف کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے افراد کا تنظیم سے کوئی تعلق نہیں۔
ادھر پاکستان ہی کے شہر کراچی میں آج صبح سی آئی ڈی نے ایک کارروائی میں القاعدہ کے انڈین سب کانٹیننٹ کے کمانڈر سمیت 5 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ افراد نارتھ ناظم آباد میں رینجرز پر ہونے والے خودکش حملے سمیت شہر میں شدت پسندی کے کئی دیگر واقعات میں ملوث تھے۔ ملزمان کے قبضے سے خودکش جیکٹیں اور بارودی مواد سمیت جدید اسلحہ بھی برامد ہوا ہے۔ افغان حکام کے مطابق ملک کے شمال مشرقی علاقے میں فوجی چیک پوسٹوں پر طالبان کے حملوں میں 18 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ مقامی حکام کے مطابق ان میں سے کچھ فوجیوں کے سر بھی قلم کیے گئے تھے، اور لگتا ہے کہ موسم گرما کے آغاز کے ساتھ ہی لڑائیوں کی تازہ لہر کی بھی ابتدا ہو گئی ہے۔ ادھر اقوام متحدہ نے افغانستان میں عام شہریوں کی ہلاکتوں میں اضافے سے متعلق ایک رپورٹ شائع کی ہے، جس کے مطابق رواں برس کے پہلے 4 ماہ کے دوران 655 افراد مارے گئے جبکہ 1,000 کے قریب افراد زخمی ہوئے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی شرح گزشتہ برس کے مقابلے میں 8% زیادہ ہے، جبکہ خواتین اور بچوں کی ہلاکتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق زیادہ تر ہلاکتوں کی ذمہ دار طالبان ہیں۔ اطالوی کوسٹ گارڈ کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد پر خطر سمندری راستے سے ہوتی ہوئی اٹلی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ حکام کے مطابق پچھلے 3 دنوں میں 4,000 سے زیادہ افراد کو ان کے جہازوں نے ڈوبنے سے بچایا۔ عراقی وزیر اعظم حیدر العابدی ایک بڑے وفد کے ہمراہ واشنگٹن جا رہے ہیں، جہاں وہ صدر باراک اوباما سے بات چیت کریں گے۔ اس ملاقات کے حوالے سے خبر ہے کہ عراق دولت اسلامیہ کے خلاف جاری کارروائیوں میں مدد کے لیے امریکہ سے جدید اسلحہ، نگران ڈرون طیارے اور اپاچی ہیلی کاپٹر مہیا کرنے کی درخواست کرے گا۔ ادھر عراقی شہر موصل کے عجائب گھر میں دولت اسلامیہ کے ہاتھوں تباہ ہونے والے تاریخی ورثے کو زندہ رکھنے کے لیے پروجیکٹ موصل نامی ایک منصوبہ تشکیل دیا گیا ہے، جس میں عجائب گھر میں موجود تمام قیمتی نوادرات اور مجسموں کی مختلف زاویوں سے لی گئی تصاویر اکٹھی کی جا رہی ہیں تاکہ 3D پرنٹنگ کے ذریعے انہیں ویسی ہی شکل میں دوبارہ تخلیق کیا جا سکے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے میزائلوں کے خلاف دفاعی نظام S-300 پر عائد پابندی اٹھا لی ہے۔ ایران اس کا متوقع خریدار تھا، اور یہ پابندی اس وقت اٹھائے جانے کا کیا مطلب ہے، اس کی تفصیل ذرا دیر بعد، لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ خبروں میں بھی آپ نے اس کا احوال سنا کہ گزشتہ جمعے کو یمن کے تصادم میں پاکستانی شرکت کے معاملے پر پاکستانی پارلیمان کی قرارداد کے بعد سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کی جانب سے پاکستان پر دباؤ بڑھا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا تھا کہ پاکستان یمن کے تصادم میں غیر جانبدار کردار ادا کرے گا، لیکن سعودی عرب کی علاقائی سالمیت کے لیے وہ شانہ بشانہ رہے گا، دفاع کرے گا۔ تاہم متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستانی پارلیمانی قرارداد پر مایوسی کا اظہار جاری رہا۔ ادھر مبینہ پس پردہ سفارتی سرگرمیوں کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کو آج اس قرارداد کی پھر توضیح کرنی پڑی۔ اسلام آباد سے آصف فاروقی۔
وزیر اعظم میاں نواز شریف نے وزیر دفاع خواجہ آصف اور کابینہ کے بعض دیگر ارکان کے ہمراہ اپنے دفتر میں میڈیا کے سامنے ایک تحریری بیان پڑھ کر سنایا، جس میں انہوں نے اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان یمن کے ساتھ تنازع میں سعودی عرب کی عملی حمایت سے اجتناب کر رہا ہے۔ عرب ممالک کی تنظیم کی جانب سے پارلیمنٹ کی مشترکہ قرارداد پر مایوسی کے اظہار کے جواب میں وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کی قرارداد کے بارے میں منفی تاثر اسے تناظر سے ہٹ کر سمجھنے کے باعث پیدا ہوا ہے۔ میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ عرب ممالک کی مایوسی کی بنیاد پارلیمنٹ کی قرارداد کے مفہوم کو درست طور پر سمجھ نہ سکنا ہے۔ پاکستان دوستوں اور اسٹریٹجک پارٹنرز کو تنہا نہیں چھوڑتا، خاص طور پر اس وقت جب ان کی سلامتی کو خطرات لاحق ہوں۔ میاں نواز شریف کی طرف سے یہ بیان ایسے وقت میں جاری کیا گیا ہے جب سعودی کابینہ کے رکن شیخ صالح بن عبدالعزیز پاکستان میں ہیں۔ سعودی وزیر مذہبی امور گزشتہ روز اسلام آباد پہنچے تھے، لیکن ان کی پاکستان میں سرکاری مصروفیات کے بارے میں نہ تو حکومت اور نہ ہی سعودی سفارت خانے کی جانب سے میڈیا کو کچھ بتایا گیا ہے۔ البتہ اسلام آباد پہنچنے کے فوراً بعد انہوں نے ایک پرائیویٹ نیوز چینل کو انٹرویو میں یمن میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پاکستانی خواہش کو ایک مذاق قرار دیا تھا۔ نواز شریف نے آج اپنے بیان میں کہا کہ ایک طرف تو وہ ثالثی کے ذریعے یمن کا تنازع حل کرنے کے خواہاں ہیں، تو دوسری طرف پاکستان ایران کو بھی یہ باور کروا چکا ہے کہ یمن میں طاقت کا استعمال نقصان دہ ہوگا۔ نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ میں نے پاکستان کے دورے پر آئے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف پر بھی واضح کیا تھا کہ یمن میں حوثی باغیوں کی جانب سے ایک جائز حکومت کا تشدد کے ذریعے خاتمہ خطرناک روایت ہے، اور یہ پورے خطے کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے مختصر تحریری بیان میں کہا کہ میڈیا نے بھی اس قرارداد کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی۔
Some media reports are speculative and tend to create...
وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض میڈیا رپورٹس قیاس آرائیوں پر مبنی ہیں جو پاکستان اور اس کے عرب بھائیوں کے درمیان غلط فہمی کا باعث بن رہی ہیں۔ ہم نے ان قیاس آرائیوں پر تبصرے سے گریز کیا ہے، کیونکہ ان پر تبصرہ صورتحال کو مزید خراب کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے اس تاثر کی بھی سختی سے تردید کی کہ پاکستان نے سالمیت کو لاحق خطرات کے باوجود سعودی عرب کی فوجی مدد کا وعدہ نہیں کیا ہے۔
We have already intensified contacts with Saudi Arabia.
نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ اپنے رابطوں کو پہلے ہی بڑھا چکے ہیں تاکہ زمینی صورتحال کو مانیٹر کر سکیں اور سعودی سرزمین کو لاحق خطرات کے بارے میں باخبر بھی رہ سکیں۔ وزیراعظم نواز شریف نے خارجہ امور کے بارے میں اپنے مشیران سرتاج عزیز اور طارق فاطمی کی موجودگی میں پڑھے گئے اس بیان میں عرب دنیا کو سفارتی زبان میں اپنی حمایت کا یقین دلانے کی ایک اور بھرپور کوشش کی ہے، تاہم سعودی عرب یا یمن فوج بھیجنے کا فوری وعدہ نہیں کیا۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستانی پارلیمان کی قرارداد، متفقہ قرارداد، عرب وضاحت در وضاحت کا سامان، مس انٹرپریٹیشن کا لفظ استعمال ہوا، نامناسب تشریح، غلط تشریح، غلط معنی سمجھا گیا۔ آئیے تجزیہ کرتے ہیں صورتحال ہے کیا۔ اس وقت بی بی سی اردو سروس کے مدیر عامر احمد خان اسٹوڈیو میں۔ عامر، وزیر اعظم میاں نواز شریف نے کہا کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی سعودی عرب اور یمن کے بارے میں قرارداد کو مس انٹرپریٹ کیا گیا۔ اچھا، اب یہ انگریزی کا جو یہ چھاتا ہے، چھتری ہے، اس کو کیا سمجھا جائے؟ یہ مس انٹرپریٹیشن، یہ ہوا کس نے کیا، کیا ہے یہ؟
شفیع، جو جس طرح سے یہ، اس کے اوپر جو بھی تحفظات تھے خلیجی ممالک کے یا ایک خلیجی ملک کے، جس طرح سے وہ سامنے آئے ہیں، اس کو دیکھ کر بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ مسئلہ مس انٹرپریٹیشن یا کسی عبارت کو غلط سمجھنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ انٹرنیشنل ڈپلومسی کی نا تجربہ کاری کا ہے۔ کیونکہ اتنے حساس معاملات کے اوپر، وہ میرا خیال ہے کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہوتا جو کہ ٹویٹر کے اوپر وہ اپنے تحفظات جو ہے وہ ظاہر کرے اور ان کو ایک سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر ان کا حل جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ سو میرا خیال ہے بنیادی جو اس کے اندر ایک مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ڈپلومسی کا ایک طور طریقہ ہے، اس سے ہٹ کے جب کچھ ہوا تو ظاہر ہے وہ سب کے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی، پاکستان میں بھی اور دوسرا پاکستان سے باہر بھی۔ دوسرا مجھے لگتا ہے شفیق کہ یہ جتنے قریبی رابطے اس دوران پاکستان کی ضرورت تھی رکھنے کی، سعودی عرب کے ساتھ بھی، خلیجی ممالک کے ساتھ بھی، تو اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تو، کیونکہ ان کو براہ راست تو صورتحال کا سامنا ہے، سعودی عرب کے ساتھ تو اتنے قریبی رابطے انہوں نے رکھے، لیکن جو دوسرے خلیجی ممالک تھے ان کے ساتھ شاید اتنے قریبی رابطے نہیں تھے، ان تک وہ معلومات کہ پاکستان کے اندر کیا بحث ہو رہی ہے، پاکستان کے پالیسی میکنگ سرکلز کے اندر، پارلیمنٹری بحث کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیا بحث ہو رہی ہے، کیا پاکستان کس قسم کی پالیسی کی طرف جا رہا ہے، ان کو اس طرح سے، میرا خیال ہے خلیجی ممالک کو اس طرح سے اتنی تفصیل میں اس کو نہیں سمجھایا گیا جتنا سعودی عرب کو سمجھایا گیا، جس کی وجہ سے یہ بدگمانی جو ہے پیدا ہوئی ہے۔
اچھا، عامر، اس کے ایک اور پہلو پہ ذرا سا غور کریں۔ پہلے تو میاں نواز شریف کی حکومت نے پارلیمان سے رہنمائی چاہی، جبکہ انہیں پالیسی تو خود دینی چاہیے تھی۔ دوسرے، جب اب قرارداد آ گئی تو اب اس کی انٹرپریٹیشن کا ایک نیا جھمکا، یہ ایک نیا تنازع، تو یہ کہاں جا رہی ہے، گاڑی کہاں جا رہی ہے؟
اچھا شفیع، یہاں پہ آپ سے کہوں گا، فرض کریں کہ جیسے ماضی میں ہوتا ہے، فرض کریں پرویز مشرف کی حکومت ہوتی، ٹھیک ہے، جو جب وہ شروع شروع میں آئے تھے، پاکستان کے اندر کوئی ملٹری گورنمنٹ ہوتی ہے،
صحیح،
جب ابھی ان کو وقت نہیں تھا ملا، جو پہلی پارلیمنٹ انہوں نے 2002 میں بنائی، 1999 میں انہوں نے اقتدار سنبھالا، فرض کریں کہ یہ کام اس وقت ہوتا، بڑی مشکل پڑتی پرویز مشرف صاحب کو، کیونکہ تمام تر فیصلے کی تمام تر ذمہ داری ایک شخص کے اوپر ہوتی، اور وہاں یہ جو اس طرح کے معاملات کے اندر جو تھوڑا بہت جھاکا ہوتا ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں نہ تو آپ وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ کرنے سے خود کو دور رکھ سکتے ہیں، کیونکہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، تو ایسے معاملات کے اندر پالیسی سازی یقیناً حکومت کا کام ہے، لیکن پالیسی سازی کے اندر جو تھوڑا سا آپ کو جھاکا چاہیے، تھوڑا سا آپ کو کسی جھاڑی کے پیچھے جو ہے وہ آپ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں والا جو انداز ہوتا ہے، اس کے لیے پارلیمنٹ بڑے کام آتی ہے، اور اس معاملے میں ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ حکومت کے بہت کام آئے۔
اچھا، ایک اور، اب اس کا تیسرا پہلو، چوتھا پہلو میں نہیں پوچھوں گا، لیکن ذرا تیسرے پہ غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف کو پارلیمان سے وہ قرارداد ملی کہ جس کی انہیں توقع نہ تھی، اور اب سعودی دباؤ بڑھ رہا ہے تو انہیں وضاحت کرنی پڑی؟
ایسا بالکل میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہوا شفیع، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پارلیمنٹ سے بالکل وہی ملا ہے جو وہ پارلیمنٹ سے جو انہوں نے مانگا ہے، کیونکہ یہ خالی نواز شریف صاحب کی، یا خالی یوں کہیے کہ ایک سیاسی رہنما کی یا ایک سیاسی حکومت کی پالیسی نہیں ہے، اس پالیسی کے اندر فوج کی مشاورت اور فوج کا کردار سیاسی رہنماؤں کے مقابلے میں اگر برابری کا نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ ان سے زیادہ ہے. تو پاکستان کی سیاست اس وقت ایک ایسے موڑ پہ کھڑی ہوئی ہے جہاں وہ بالکل, اگر جب پاکستان کے سیاستدانوں کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں فوج اس وقت یہ کرنا چاہ رہی ہے تو بالکل انہیں وہی پیش کرتے ہیں جو کہ وہ کرنا چاہ رہی ہے. تو میرے خیال میں پارلیمنٹ کی طرف سے کوئی سرپرائز نہیں ملی ہے پرائم منسٹر کو.
عامر احمد خان, بہت بہت شکریہ. آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یمن کے اوپر جو دھائیں دھائیں ہو رہی ہے, یہ جو فضائی بمباری ہو رہی ہے, یہ چوتھے ہفتے میں داخل ہوئی ہے اب تک. یمن کا کیا بگڑا ہے اور کس کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ صورتحال میں نے سعودی عرب میں صحافی راشد حسین کے سامنے رکھی اور ان سے کہا کہ یمن پر سعودی فضائیہ یا سعودی قیادت والی اتحاد کی فضائیہ کے حملے اب چوتھے ہفتے میں داخل ہو چکے ہیں. اب تک کتنی بمباری ہو چکی ہے, کتنے ٹن وہاں پر بم اور بارود پھینکا جا چکا ہے؟
دیکھیے, میرے لیے اس کا ادراک تو بہت مشکل ہے کہ کتنا بارود, کتنے ٹن بارود اور بم پھینکے گئے ہیں. لیکن جو ایک چیز سامنے بالکل آئی تھی وہ آج تک گزشتہ دو تین دن پہلے جو بریگیڈیئر جنرل احمد الاسیدی ہیں جو یہاں کی فوج کے اس وقت اسپوکس پرسن ہے اس ایشو پہ, ان کا کہنا یہ تھا کہ اب سے یہ دو تین دن پہلے کی فگر ہے کہ 1200 سورٹیز بھیجی جا چکی ہیں یمن پہ. تو اب تک 1200 حملے ہوئے ہیں, اس میں لامالا کتنا بم اور کتنا بارود استعمال کیا گیا ہوگا یہ مجھ سے بہتر جاننے والے زیادہ بہتر اس کا یہ کر سکتے ہیں, لیکن چار ہفتوں سے یہ بمبنگ جاری ہو ساری.
اچھا, سعودی حکام یمن میں اتنی بمبارڈمنٹ کے بعد راشد حسین یمن کی کس طاقت کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ فوجی طاقت کو, اقتصادی طاقت کو, یمن کے بنیادی ڈھانچے کو, یا سب کا سب کچھ تباہ کرنا چاہ رہے ہیں؟
دیکھیے, جو اسٹیٹڈ گولز ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ہوتھیوں کی طاقت ہے اس کو انہوں نے برباد کرنا ہے. مثال کے طور پہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ان کے پاس میزائل لانچرز ہیں اس کو تباہ کریں گے. مثال کے طور پہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جہاں جہاں وہ اپنا اسلحہ اور گولہ بارود رکھتے ہیں اسے تباہ کریں گے. اور گزشتہ دنوں اس طرح کی بھی خبر آئی تھی شفیع کہ انہوں نے, سعودیوں نے وارن کیا تھا ہم لوگوں کو کہ دیکھیے ہوتیز آپ کے گھروں کے درمیان اپنا اسلحہ اور اپنا گولہ بارود چھپا رہے ہیں, تو ایسا نہ کریں کیونکہ ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے اور اس میں کہیں کولیٹرل ڈیمیج میں آپ بھی شامل نہ ہو جائیں. تو اس لیے ان کا جو بیسک ٹارگٹ ہے وہ انفراسٹرکچر ہے جو ہوتھیوں کی مدد کر سکتا ہے. اور جب میں مدد کی بات کر رہا ہوں وہ صرف آج کی نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ غالباً, اور یہ بہرحال ایک قیاس ہے کہ وہ آج سے آگے دیکھ رہے ہیں کہ جب اگر فوجیں داخل ہوتی ہیں, اور یہ دس از اسٹل اے بگ اف, کہ اگر فوجیں داخل ہوتی ہیں تو اس وقت ہوتھیوں کی قوت اتنی کمزور ہو کہ وہ انہیں ریزسٹ نہ کر سکے, تو سارا ہدف اس کا ہے.
اچھا, تو راشد حسین, یمن میں ایسے کتنے محلے یا کتنے اضلاع یا گاؤں جو بھی کچھ ہیں کہ جن میں گھروں کے درمیان ہوسی جو اپنا لا کر کے اسلحہ اور بم گولہ رکھ رہے ہیں, ایسے کتنے فوجی اڈے یا ٹھکانے ہیں جن کو تباہ کرنے کے لیے چار ہفتوں کی لیزر گائیڈڈ فضائی بمباری بھی انہیں تباہ نہیں کر پا رہی؟
دیکھیے, لگتا تو یہی ہے کہ چار ہفتے سے بمباری جاری ہے تو اب بھی اس طرح کے اہداف باقی ہیں. اب کتنے اہداف تھے اس کا کوئی ذکر اب تک نہیں آیا ہے سرکاری طور پر.
اچھا, ایک آخری سوال یہ بھی راشد حسین صاحب, کہ سعودی عرب کے وزیر برائے مذہبی امور پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں, سعودی نظام میں ان کی کیا اہمیت ہے اور انہیں کیا مشن دے کر پاکستان بھیجا گیا ہے؟ سر
دیکھیے, ایک تو یہ وزیر مذہبی امور ہے اور مذہبی امور کی جو سعودی عرب میں اہمیت ہے وہ سب پر واضح ہونی چاہیے. دوم یہ کہ وہ اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جس سے یہاں کے شیخ جو سب سے بڑے یہ ہیں عالم ہیں, اس خانوادے سے ان کا تعلق ہے. اور تیسری جو سب سے اہم بات ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا رشتہ کیا ہے, کہ اگر کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی رشتہ ہے تو مذہبی حوالے سے ہے, چنانچہ ان کا ایک انفلوئنس پاکستان پہ ہے, پاکستان کے علماء پہ ہے, پاکستان کی ان فورسز پہ ہے جو سعودی فورسز کہلائی جاتی ہیں اور جو لامحالہ سعودی عرب سے مستفیض ہوتے رہے ہیں عرصہ دراز سے. تو یہ ساری چیزوں کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے کہ وہ جا کر اثر رسوخ استعمال کریں اور دیکھیں کہ وہاں سے کیا بہتری کی صورت نکل سکتی ہے. لامالا انہیں توقع یہ ہے کہ پاکستان کسی نہ کسی طرح, کسی نہ کسی روپ میں اور کسی نہ کسی صورت میں ان کی مدد کرے گا.
ریاض, سعودی عرب سے یہ تھے صحافی راشد حسین. روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے میزائلوں کے خلاف دفاعی نظام S-300 پر عائد پابندی اٹھا لی ہے. روس نے S-300 نامی میزائلوں کے خلاف راکٹوں کے نظام کی ترسیل پر سابق صدر میدویدیف کے زمانے میں پابندی عائد کی تھی, مگر اب یہ پابندی اٹھا لی گئی ہے. اس خبر کو سمجھنے کے لیے اور اس کا مطلب کیا ہے، اثرات کیا ہوں گے؟ میں نے ایسٹ اینڈ ویسٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے لندن میں مقیم ریسرچ فیلو ڈاکٹر نجم عباس سے بات کی، جو روس کے امور پر گہری نظر رکھتے ہیں. پوچھا، روس نے اس وقت اس S-300 سسٹم پر پابندی ہٹا کر کیا پیغام دیا ہے؟
پہلے تو یہ ہے کہ فضائی دفاع کے معاملے میں ایرانی فضائیہ جو ہے وہ کمزوری کا شکار رہی ہے. 2007 میں روس سے یہ معاہدہ ہوا تھا، یہ جو میزائل ہیں وہ 5 سے 10 سال میں ڈیلیور کیے جائیں گے. یعنی یہ جو آج معاہدہ، اگر یہ صدر پوتن نے یہ پابندی ہٹا لی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 5 سے 10 سال میں اس کی ڈیلیوری ہوگی. تو ابھی سے گویا صرف زمین ہموار کی جا رہی ہے. تو پہلا ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ ایرانی فضائیہ کی جو کمزوری تھی دفاع کی، وہ ایران ایڈریس کرنا چاہتا ہے. اور روس جو ہے وہ اپنی معیشی جو کمزوری ہے، جو ان پر پابندیاں لگی ہیں، سینکشنز لگے ہیں، اس سے اس کو اوور کم کرنے کے لیے یہ آسان راستہ ایران کی جانب نظر آیا ہے.
تو یہ تو 5 سے لے کر 10 سال لگ سکتے ہیں ابھی ضمیر ہموار ہونے سے لے کر. حقیقتاً یہ نظام S-300 میزائلوں کا ایران کے ہاتھ تک پہنچنے میں، یہ بھی اگر مگر کے ساتھ ہے
تو... جی نہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ جو ایران کی دفاعی صنعت ہے، جب 2007 کے معاہدے کے بعد انہوں نے ادائیگیاں بھی کر دی تھیں ابتدائی، اور 2010 میں جو ہے وہ اسلحہ ان کو منتقل کیا جانا تھا، لیکن جو اکنامک سینکشنز لگی، اقتصادی پابندیاں، اس کی وجہ سے ایران، روس نے کہا کہ ہم اب اس کو پائے تکمیل تک نہ پہنچا سا پائیں گے. تو ایران نے اپنا متبادل پروگرام بھی شروع کر دیا تھا، جو 2016 میں اس کا پہلا مرحلہ مکمل ہو جائے گا. گویا روس کو یہ خطرہ تھا کہ اگر انہوں نے یہ اس معاہدے کو ریوائیو نہ کیا تو کروڑوں اربوں کے جو سودے ہیں وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، کیونکہ ایران جو ہے اس معاملے میں بتدریج خود کفالت کی طرف قدم بڑھاتا چلا جائے گا.
اچھا، تو کیا کہیں گے ڈاکٹر نجم عباس روس کے اس اعلان کے بعد کہ وہ S-300 پر سے آئے پابندی اٹھا لی ہے اس نے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں جو 5+1 والا اتحاد ہے، اب وہ بکھرتا نظر آ رہا ہے؟ کیا کہہ سکتے ہیں؟
جی نہیں، اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ نے سعودی عرب کو اور متحدہ عرب امارات کو جو ہے وہ بہت بھاری بجٹ کی، اس وقت اسلحے کی طویل المیاد معاہدے کیے ہیں. فرانس جو ہے وہ بھارت کو 35 رفائل جہاز فراہم کرنے کے وعدے کر رہا ہے. بھارت کے وزیر اعظم اس وقت جرمنی کے دورے پہ ہیں، جہاں پر اسلحے کی بھی بات ہوگی. تو اس وقت ایک نظر آ رہا ہے کہ بڑے ممالک جو ہیں اپنی فوجی استعداد کو بڑھانے کے لیے بڑے بڑے فوجی معاہدے کر رہے ہیں. جیسے جیسے ایران کی معیشت جو ہے وہ اپنے قدموں پہ کھڑی ہوتی جائے گی، ہمیں ایران کا نام اسلحے کی خرید میں بار بار جو ہے وہ گونجتا نظر آئے گا.
تو کیا کہیں گے؟ حالانکہ یہ سوال کے لیے یہاں گنجائش نہیں بنتی، لیکن پھر بھی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. تو اگر بہت بڑی اگر کے ساتھ آئندہ کوئی دوسری جنگ عظیم جیسی صورتحال بنتی ہے، تو وہ یورپ ورپ میں تو نہ ہوئی، وہ مشرق وسطی، مشرق بعید اور جنوبی ایشیا کا رخ کر سکتی ہے؟
دیکھیے، جو لوگ جنگوں پہ تحقیق کرتے ہیں دہائیوں میں اور صدیوں میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب فل اسکیل وار کا یا کنونشنل وار کا دور گزر گیا ہے. اب لو انٹینسٹی کانفلکٹ جو ہیں، یعنی محدود کشمکش کے مقامات، وہاں پر جو ہے وہ کچھ لڑائی ہوگی، جس سے جو ہے کچھ سرحدیں جو ہیں وہ غیر مستقل رہیں گی، انسرٹین اور فلیکسیبل رہیں گی، اور اس کے ذریعے جو ہے وہاں پر سیاسی حالات کو اپنی منشی اور مرزا سے جو ہے موڑا جا سکتا ہے. جس جانب آپ نے اشارہ کیا ہے، فوجی جانگار ہیں، وہ اس طرف نہیں دیکھتے.
ایسٹ اینڈ ویسٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے لندن میں مقیم ریسرچ فیلو یہ تھے ڈاکٹر نجم عباس. یمن کی جنگ کے باعث سعودی عرب اور ایران کے مابین بگڑتے ہوئے تعلقات کے تناظر میں ایران نے مکہ اور مدینے کے لیے عمرے کی پروازیں معطل کر دی ہیں. سیباسٹین اشر کا مراسلہ فیاض احمد کی زبانی.
ایران کے مطابق عمرے کے لیے پروازیں منسوخ کرنے کی وجہ جدہ ایئرپورٹ پر سعودی عرب کے سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے دو ایرانی زائرین کو مبینہ جنسی استحصال کا نشانہ بنایا جانا ہے. ان دونوں علاقائی حریفوں کے مابین کشیدگی کو مزید بڑھانے کے لیے شاید جنس اور مذہب سے جڑے سکینڈل ہی کی ضرورت باقی تھی. سنیچر کو تہران میں سعودی سفارت خانے کے باہر سینکڑوں افراد نے دو ایرانی نوجوانوں کے مبینہ جنسی استحصال کے خلاف مظاہرہ کیا اور سعودی عرب کے خلاف سخت رد عمل کا مطالبہ کیا. ایران کے وزیر ثقافت علی جنتی کا کہنا ہے کہ سعودی حکام نے اس مبینہ واقعے میں ملوث دو مرکزی اہلکاروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایران سے تقریباً 500,000 افراد ہر سال عمرے کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں۔ یمن جنگ میں ان دونوں ممالک کی دو مختلف گروہوں کی حمایت کے باعث اس سال اس تعداد میں پہلے ہی خاصی کمی متوقع تھی۔
سیبسچن اشر کا مراسلہ آپ نے فیاض احمد کی زبانی سنا۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کا ذکر تو بعد میں کریں گے، لیکن ایم کیو ایم کے ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے سلسلے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، احوال ذرا دیر بعد آنے کو ہے۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی سی آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سروین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں پہ نظر سبا ناز کے ساتھ۔
بھارتی ٹینس سٹار سانیا مرزا نے ٹینس میں خواتین کے ڈبلز مقابلوں کی عالمی درجہ بندی میں ٹاپ پر آنے والی پہلی بھارتی کھلاڑی بننے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ ان کی شاندار کامیابی پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی ٹویٹ میں سانیا مرزا کو مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔ سانیا نے سوئٹزرلینڈ کی مارٹینا ہنگس کے ساتھ امریکی ریاست جنوبی کیرولائنا کی شہر چارلسٹن میں منعقدہ فیملی سرکل کپ میں خواتین کے ڈبلز مقابلوں کا ٹائٹل جیتا ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے لیے ڈھاکہ پہنچ گئی ہے۔ کپتان اظہر علی نے روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی ٹیم کے نوجوان کھلاڑیوں پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
ایک چیز ضرور نظر آئے گی کہ انرجی بہت زیادہ نظر آئے گی، آپ کو فیلڈ میں بہت زیادہ امپروومنٹ نظر آئے گی۔
انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تین ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا کرکٹ ٹیسٹ آنٹیگا میں جاری ہے۔ ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ انگلینڈ کی پہلی اننگز جاری ہے۔ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے کپتان ایلسٹر کک نے نمایاں وکٹیں لینے والے بالر جیمز اینڈرسن کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا،
100 ٹیسٹ میچز
کھیلنا بہت زبردست کامیابی ہے۔ گزشتہ کچھ سالوں میں ان کی کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں انہیں دنیا کے باصلاحیت بالرز میں سے ایک سمجھتا ہوں۔ ان کے ساتھ کھیلنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے، اور ایک دوست کی حیثیت سے ان کے ساتھ ان کے اس 100th میچ میں کھڑے ہونا میرے لیے ناقابل فراموش ہوگا۔ انڈونیشیا کی حکومت نے فٹ بال کے منتظم ادارے فیفا پر ملکی سالمیت کی تصحیح کرنے کا الزام عائد کیا ہے، کیونکہ انڈونیشیا نے دو فٹ بال کلبز کو سپر لیگ میں شمولیت سے روک دیا تھا، جس پر فیفا کے سیکرٹری جنرل جیروم واک کی جانب سے کھیلوں کی وزارت کو ڈومیسٹک لیگ کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرنے کی تنبیہ کی گئی تھی۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کہتے ہیں کہ برطانیہ میں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے مقدمے کی تفتیش میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ اہم پیش رفت ہے کیا؟ خبروں کی سرخیاں سن لیجئے، اس کے بعد اس کی تفصیل آیا جاتی ہے۔ آج خبروں کی ذمہ داری ہے معصومہ ملک کی۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ یمن کی جنگ میں پاکستان کے کردار سے متعلق پارلیمان کی قرارداد حکومتی پالیسی کے عین مطابق ہے۔ ایران نے سعودی عرب کے لیے احتجاجاً عمرہ سروسز معطل کر دی ہیں۔ مطالبہ یہ ہے کہ ان سیکیورٹی اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے گزشتہ ماہ عمرے پر گئے دو ایرانی مسافروں پر جنسی تشدد کیا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے مرکزی ملزم کو پاکستان کے شہر کراچی میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان پاکستان میں فرنٹیئر کور نے مزدوروں کے قتل میں ملوث 13 اکثریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ کراچی میں آج صبح سی آئی ڈی کی ایک کارروائی میں القاعدہ کے انڈین سب کانٹیننٹ کے کمانڈر سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مشرقی بھارت میں صوتی آلودگی میں اضافے کے خدشے کے پیش نظر شادی بیاہ کی تقریبات میں بینڈ باجے اور موسیقی کے پروگراموں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے معصومہ ملک سے سنی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سے ابین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان کہتے ہیں کہ برطانیہ میں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے مقدمے کی تفتیش میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے اور اس میں اس مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس نے مبینہ طور پر ان دو افراد کو لندن بھجوایا تھا جن پر الزام تھا کہ انہوں نے ڈاکٹر عمران فاروق کو قتل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقدمے میں اہم ملزم کی گرفتاری کے بعد یہ مقدمہ لگتا ہے کہ اپنے منطقی نتیجے تک پہنچا چاہتا ہے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ حراست میں لیے جانے والا شخص خفیہ اور سیکورٹی اداروں کی مشترکہ کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ وزیر داخلہ نے گرفتار ہونے والے شخص کا نام اور ان کی سیاسی وابستگی کے بارے میں تو نہیں بتایا، تاہم وزارت داخلہ کے ایک اہلکار کے مطابق گرفتار ہونے والے شخص کا نام معظم علی ہے اور وہ کراچی میں مقیم ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ شخص کی گرفتاری میں برطانیہ اور اسکاٹ لینڈ یارڈ نے بھی پاکستانی اداروں کو کافی معلومات فراہم کی ہیں۔
جس قسم کے کوائف ہمارے پاس ہیں، جس قسم کی بہت سارا ہوم ورک ہماری سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے کیا ہوا ہے اور بہت ساری انفارمیشن جو برطانیہ نے اور اسکاٹ لینڈ یارڈ نے ہمیں مہیا کی ہوئی ہے، میں کم از کم اس پہ اطمینان کا اظہار کر سکتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اب اس کیس پہ بڑی بنیادی پیش رفت ہوگی اور بڑی تیزی سے پیش رفت ہوگی اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ ہم کل یا پرسوں ایک جے آئی ٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کر دیں گے۔ ظاہر ہے وہ صوبائی حکومت نے کرنی ہے، اس کی باقاعدہ درخواست آئندہ ایک دو دن میں ہو جائے گی، مگر چونکہ اس کیس کے انٹرنیشنل امپلیکیشنز اور ریپرکشنز ہیں اس لیے اس میں وفاقی ادارے کی ہماری درخواست ہوگی کہ وفاقی ادارے جو کہ ساری تحقیقات میں پیش رہے ہیں وہ بھی جے آئی ٹی کا حصہ ہوں گے۔
یاد رہے کہ کچھ عرصہ قبل پاکستان کے خفیہ اداروں نے دو افراد محمد کاشف خان اور محسن علی سید کو اس وقت حراست میں لیا جب وہ سری لنکا سے پاکستان آ رہے تھے اور وہ جس جہاز میں سوار تھے اس کو رن وے پر روک کر ہی انہیں جہاز سے اتار کر تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ اس وقت کی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی طرف سے ان افراد کی گرفتاری کی تصدیق نہیں کی جا رہی تھی۔ چوہدری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ جن دو افراد کو حراست میں لیا گیا تھا ان کے مالی حالات تو اتنے اچھے بھی نہیں تھے کہ وہ کراچی سے اسلام آباد کا سفر کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک منصوبے کے تحت ان دونوں افراد کو لندن بھجوایا گیا اور ان پر ہزاروں پاؤنڈ خرچ کیے گئے۔ واضح رہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق ستمبر سن 2010 میں لندن میں اپنے گھر کے باہر ایک قاتلانہ حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں آج صبح سی آئی ڈی نے ایک کارروائی کے دوران القاعدہ کی انڈین سب کانٹیننٹ یا اے کیو آئی ایس کے کمانڈر سمیت 4 افراد کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کراچی سے حسن کاظمی۔
کراچی کے اورنگی ٹاؤن میں واقع خیرآباد کے علاقے میں صبح 5:30 بجے سی آئی ڈی نے ایک کارروائی کے دوران جن 5 افراد کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے ان میں ایک القاعدہ کا مبینہ کمانڈر بھی شامل ہے۔ سی آئی ڈی کے انسپیکٹر راجہ عمر خطاب کے مطابق ان افراد کا تعلق القاعدہ برصغیر سے تھا اور یہ افراد گزشتہ ماہ نارتھ نازا آباد میں رینجرز کی گاڑی پر ہونے والے خود کش حملے میں بھی ملوث تھے۔ ان کے مطابق وہ کافی عرصے سے ان لوگوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ راجہ عمر خطاب کے مطابق ان لوگوں نے حملے کی تیاری بھی اسی مقام سے کی تھی۔ ہلاک ہونے والوں میں القاعدہ کا مقامی کمانڈر نور الحسن عرف ہاشم، ابراہیم عرف اویس اور عثمان عرف عرفان کے علاوہ 2 نامعلوم افراد بھی شامل ہیں جو راجہ عمر خطاب کے مطابق مبینہ خودکش حملہ آور تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ملزمان کے قبضے سے خودکش جیکٹس کے علاوہ پریشر کوکر بم، بلاک بم، بوتل بم اور بھاری مقدار میں بارودی مواد سمیت جدید اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ راجہ عمر خطاب کا کہنا تھا کہ ملزمان اس مقام پر بارود سے بھری موٹر سائیکلز بھی تیار کیا کرتے تھے جو بعد میں حملوں میں استعمال کی جاتی تھیں۔
کراچی سے یہ تھے حسن کاظمی۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں 30 مئی کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ صوبے کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ تحصیل اور ضلع کونسل کا چناؤ جماعتی بنیادوں پر منعقد کیا جا رہا ہے، جبکہ دیہی کونسل کا انتخاب غیر سیاسی بنیادوں پر کرایا جائے گا۔ پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی۔
خیبر پختونخوا کے الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کیے گئے اعلامیہ کے مطابق کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ 17 اپریل مقرر کی گئی ہے۔ کاغذات کی جانچ پڑتال کا عمل 20 سے 28 اپریل تک مکمل کیا جائے گا، جبکہ امیدواروں کی حتمی فہرست انتخابی نشان کے ساتھ 6 مئی کو جاری کی جائے گی۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ صوبے کے 24 اضلاع میں انتخابات منعقد کرائے جائیں گے، تاہم ضلع کوہستان میں عدالتی فیصلے کے باعث چناؤ کا عمل ملتوی کر دیا گیا ہے۔ صوبہ بھر کے تمام یونین کونسلوں کی 1484 نشستوں پر امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا، جس میں 978 سیٹیں جنرل کونسلروں کے لیے مختص کی گئی ہیں، 324 نشستیں خواتین کے لیے اور 60 نشستیں غیر مسلم، مزدور، کسان اور یوتھ کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ خیبر پختونخوا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے مطابق صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ضلع اور تحصیل کونسل کا چناؤ جماعتی بنیادوں پر منعقد کرایا جا رہا ہے، تاہم نیبرہڈ یا گاؤں کونسل کا انتخاب غیر سیاسی بنیادوں پر کیا جا رہا ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا کے وزیر بلدیات عنایت اللہ خان نے دعویٰ کیا ہے کہ نئے بلدیاتی نظام میں اختیارات آئین کی اصل روح کے مطابق نچلی سطح پر منتقل کیے جا رہے ہیں، جس کا سب سے بڑا فائدہ عوام کو حاصل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نیا نظام پچھلے ادوار میں نافذ کی گئے نظاموں سے نہ صرف مختلف ہیں بلکہ مؤثر بھی ہے، جس میں عوامی مسائل کے حل کو یقینی بنایا گیا ہے۔
یہ تھے رفعت اللہ اورکزئی۔ پاکستانی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ حکومت کو ڈرون حملے روکنے کے لیے جنگ کرنے کے احکامات جاری نہیں کر سکتا۔ عدالت عظمیٰ نے یہ ریمارکس وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں امریکی ڈرون حملوں کو روکنے سے متعلق دائر کی گئی درخواست پر دیے ہیں۔ یہ درخواست قبائلی علاقے میران شاہ کے رہائشی سید محمد اقتدار حیدر نے دائر کی تھی۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 2 رکنی بینچ نے اس درخواست کی سماعت کی۔ درخواست گزار کا موقف تھا کہ قبائلی علاقوں میں امریکی ڈرون حملے جاری ہیں، جن میں مشتبہ افراد کے ساتھ ساتھ بے گناہ افراد بھی مارے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے۔ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ اگر ان ڈرون حملوں کو اب نہ روکا گیا تو پھر کل ان حملوں کا دائرہ وسیع بھی ہو سکتا ہے اور یہ حملے پشاور اور لاہور میں بھی ہو سکتے ہیں۔ سید اقتدار حیدر کا کہنا تھا کہ ڈرون حملے بھی لوگوں کے قتل عام کے مترادف ہے، لہٰذا اس کو روکنے کے لیے عدالت حکومت کو احکامات جاری کرے۔ بینچ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ یہ درخواست عدالتی دائرہ اختیار یعنی آئین کے آرٹیکل 184 کے سب سیکشن 3 کے زمرے میں نہیں آتی، اور ایسے حالات میں سپریم کورٹ کسی طور پر بھی حکومت کو ان حملوں کو روکنے کے لیے جنگ کرنے کے احکامات جاری نہیں کر سکتی، جس کے بعد سپریم کورٹ نے اس درخواست کو نمٹا دیا۔ واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت کی پولیس کو قبائلی علاقوں میں ڈرون حملوں کے خلاف امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے کے پاکستان میں کنٹری چیف کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ اسلام آباد پولیس کی طرف سے ابھی تک عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کریں گے۔ اس معاملے میں حکومت کا موقف ہے کہ ان امریکی اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج ہونے کی صورت میں دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اگر پاکستانی سپریم کورٹ نے آج ڈرون حملے رکوانے کی بابت بظاہر بے بسی کا اظہار کیا، لیکن شدت پسندوں کو اس سے مسلسل نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ القاعدہ بر صغیر نامی شدت پسند تنظیم نے ایک بیان میں اعتراف کیا کہ گزشتہ دنوں امریکی حملوں میں اس کے 2 اہم کمانڈروں سمیت 50 جنگجو مارے گئے۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے ہارون رشید۔
یہ پہلی مرتبہ ہے کہ القاعدہ بر صغیر نامی تنظیم نے اتنے زیادہ جانی نقصان کا اعتراف کیا ہے۔ صحافیوں کو بھیجے گئے ایک آڈیو پیغام میں القاعدہ بر صغیر نامی تنظیم کے ترجمان اسامہ محمود نے اعتراف کیا کہ امریکی ڈرون حملوں سے انہیں شدید نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ چند ماہ کے حملوں نے 50 جنگجوؤں کے علاوہ ان کے نائب سربراہ استاد احمد فاروق اور مرکزی شورا کے رکن اور القاعدہ کے افغانستان میں نگران قاری عمران کی شمالی وزیرستان میں الگ الگ ڈرون حملوں میں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ یہ تنظیم گزشتہ برس ستمبر میں مولوی محمد عاصم کی قیادت میں تشکیل دی گئی تھی۔ ترجمان اسامہ محمود کا اردو زبان میں پیغام میں کہنا تھا کہ گزشتہ برس جون میں ضرب عصب کے آغاز سے اس خطے میں ڈرون حملوں کا خصوصی ہدف ان کی تنظیم رہی ہے۔ ہلاک ہونے والے استاد احمد فاروق کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ شوال کے علاقے میں اس سال 15 جنوری کو ڈرون کا نشانہ بنے۔ ان کا اصل نام راجہ محمد سلمان بتایا گیا، جو اسلام آباد سے تھے اور یہاں قائم اسلامک یونیورسٹی سے فارغ التحصیل بھی تھے۔ مارے جانے والے دوسرے اہم رہنما قاری عمران بھی شمالی وزیرستان کے علاقے لواڑا میں 5 جنوری کو ڈرون کا نشانہ بنے۔ ان کا اصل نام قاری عبید اللہ اور تعلق ملتان سے بتایا گیا ہے۔ وہ 20 برس سے افغانستان، تاجکستان، کشمیر اور پاکستان میں لڑ چکے تھے۔ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ اس وقت اس تنظیم نے یہ اعتراف کیوں کیا ہے، تاہم اس سے یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ شمالی وزیرستان میں شدت پسند ابھی بھی بعض علاقوں میں موجود ہیں اور پاکستانی فوجی کارروائی ابھی وہاں تک نہیں پہنچی ہے۔ خود پاکستان فوج نے بھی ابھی فی الحال شمالی وزیرستان میں 90% علاقہ خالی کرانے کا کہا ہے۔ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع کیچ میں فرنٹیئر کور نے ایک سرچ آپریشن کیا ہے۔ ایس سی نے اس آپریشن میں 13 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ وائس فار مسنگ بلوچ پرسنز کے زیر اہتمام لاپتہ افراد کی عدم بازیابی کے خلاف بلوچستان ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کیا گیا۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
کوئٹہ میں ایف سی کے ترجمان کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق یہ آپریشن ضلع کے علاقے گیبون میں کیا گیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ سرچ آپریشن کے دوران اس علاقے میں عسکریت پسندوں سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں 13 مسلح افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے، جن کا تعلق کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ سے ہے۔ اس آپریشن کے بارے میں بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے فون پر بی بی سی کو بتایا۔
یہ دیکھیے، یہ جب سے جو انسیڈنٹ ہوا تھا تربت کا، بربریت کا سانحہ، جس میں 20 معصوم پاکستانی شہید ہوئے تھے، اور ان کے بعد سے ہم نے ایک سرچ آپریشن کنڈکٹ کیا تھا ملکہ علاقوں میں، کہ آج کمپلیٹ ہوا اور جس میں کچھ دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔
ہلاک ہونے والے 5 افراد کی لاشوں کو تربت میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایف سی کے ترجمان کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں تنظیم کا ایک کمانڈر آیات بھی شامل ہے، جبکہ ایک اور کمانڈر ظریف کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ترجمان کا دعویٰ ہے کہ ہلاک ہونے والے افراد 20 مزدوروں کی ہلاکت کے واقعے میں ملوث تھے۔ اس واقعے کے حوالے سے کالعدم عسکریت پسند تنظیم بی ایل ایف کے ترجمان نے جو بیان جاری کیا ہے، اس کے مطابق ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد کا تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تنظیم کے ترجمان کے مطابق یہ آپریشن نیتے لوگوں کے خلاف کیا گیا ہے، اور آیات نامی جس شخص کو کمانڈر بتایا جا رہا ہے وہ گزشتہ 2 سال سے معذور تھا، لیکن بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کا بھی یہ کہنا ہے کہ مارے جانے والے عسکریت پسند تھے۔
جی ہاں، وہ عسکریت پسند تنظیم سے ہی تھا اور رو فنڈڈ لشکر سے ان کا تعلق تھا جو مارے گئے۔ دیکھیے، میں تو ان کے جس اسٹیٹمنٹ کا جواب دینا مناسب بھی نہیں سمجھتا ہوں اور دینا چاہتا بھی نہیں ہوں۔ ان کا کام جھوٹ ہے، وہ تو کل سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایف ڈبلیو او کے کسی کیمپ پہ حملہ کیے، تو ان کا کام جھوٹ ہے، وہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔
دوسری جانب بلوچستان سے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں نے کوئٹہ میں ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کیا ہے۔ احتجاج کرنے والوں میں خواتین بھی شامل تھیں۔ اس احتجاج کے بارے میں وائس فارمیسنگ بلوچ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ کا کہنا ہے
کہ جتنے بھی کیسز بلوچستان ہائی کورٹ میں مسنگ پرسنز کے چلے ہیں، بلوچ مسنگ پرسن کے، تو ان کو اکثر خارج کر دیا گیا ہے، اور حالانکہ ان میں شواہد بھی خفیہ اداروں کے خلاف آئے ہوئے، لیکن تو آج تو ایک تو مقصد یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں لاپتہ افراد کی کیسز کی سماعت نہیں ہو رہی ہے۔
احتجاج کرنے والوں نے مطالبہ کیا کہ لاپتہ افراد کے مقدمات کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل دیا جائے۔ انہوں نے حقوق انسانی کی تنظیموں سے بھی لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
بھارت میں سخت گیر ہندو جماعت شیو سینا کے اس بیان پر شدید رد عمل ہے، جس میں کہا گیا کہ مسلمانوں سے ووٹ دینے کا حق چھین لینا چاہیے۔ اسی دوران بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک ہندو پرست رکن پارلیمان ساکشی مہاراج نے کہا کہ مسلمانوں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی روکنے کے لیے ضروری ہے کہ پورے ملک میں پیدائش سے متعلق ایک سخت قانون نافذ کیا جائے۔ تفصیل کے ساتھ دہلی سے شکیل اختر۔
ہندو کانپرس جماعت شیو سینا کے ترجمان اخبار سامنا کے ادارے میں پارٹی کے سینئر رہنما سنجے راؤت نے لکھا ہے کہ کانگریس اور کئی دوسری جماعتیں مسلمانوں کو ووٹ بینک کے طور پر استعمال کرتی رہی ہیں۔ انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک سے ووٹ بینک کی سیاست ختم کرنے کے لیے مسلمانوں سے ووٹ کا حق چھین لینا چاہیے۔
مالا صاحب نے کہا تھا 15 سال پہلے، ایک دن مسلمان سماج کا ووٹنگ رائٹ اگر آپ چھین لو گے کچھ سالوں کے لیے، تب سب کو پتا چلے گا یہ مسلمانوں کی ٹھیکیداری ہے نا، متوں کی بند ہو جائے گی۔
شیو سینا کے اس بیان پر کانگریس نے اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ شیو سینا اور بی جے پی اپنے ہندوتو کے ایجنڈے کے ساتھ باہر آ گئی ہیں۔ وہیں دوسری جانب عام آدمی پارٹی نے شیو سینا کا ایک سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹریشن منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پارٹی کے ایک ترجمان نے کہا کہ شیو سینا نے آئین کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے اور الیکشن کمیشن کو اس کا فوراً نوٹس لینا چاہیے۔ اتحادی بی جے پی نے شیو سینا کے اس غیر آئینی بیان سے خود کو الگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پارٹی کے ترجمان مختار عباس نقوی نے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا ہے کہ بھارت مختلف مذاہب اور نسل کے لوگوں کا ملک ہے اور نفرت انگیز بیانات سے ملک کے آئین اور جمہوری اصولوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن اسی دوران بی جے پی کے ایک سخت گیر رکن پارلیمان ساکشی مہاراج نے کہا ہے کہ مسلمانوں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی روکنے کے لیے بچوں کی پیدائش سے متعلق ایک سخت قانون نافذ کیا جانا چاہیے اور اس کی خلاف ورزی کی صورت میں مسلمانوں کا ووٹ دینے کا حق چھین لینا چاہیے۔
ایک قانون ہندوستان بننا چاہیے، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، چاہے ایک بچہ، دو بچہ، چاہے تین بچے، چاہے چار بچے، جب تک ایک قانون نہیں بنے گا اس کے معاملے میں تب تک اس دیش کا بھلا نہیں ہو سکتا۔
اس طرح کے مسلم مخالف بیانات ایک ایسے وقت میں آ رہے ہیں جب وزیراعظم نریندر مودی غیر ممالک کے دورے پر ہیں اور گزشتہ دنوں انہوں نے جرمنی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت میں کسی سے مذہب کے نام پر تفریق نہیں برتی جائے گی۔ اس طرح کے مسلسل بیانات کے بعد کئی تجزیہ کار اب یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بی جے پی کیا ایک بار پھر ہندوتو کے ایجنڈے کی طرف واپس جا رہی ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے۔
سربینا، بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکہ کے سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا ببانگ دہل اعلان کر دیا ہے۔ ڈیموکریٹ پارٹی کی رکن ہلری کلنٹن نے اس اعلان کے بعد سے ملک کی اہم ریاستوں میں انتخابی دورے کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ ہلری کلنٹن نے اپنی انتخابی مہم شروع کرنے سے پہلے امریکیوں کو کیا پیغام دیا اور امریکہ کا عام ووٹر ان کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے؟ آئیے سنتے ہیں بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان سے۔
امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے ملک کی پہلی خاتون صدر بننے کے لیے سن 2016 کے صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اتوار کو اپنی ویب سائٹ پر صدارتی امیدوار بننے کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے امریکیوں سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اگلے سال امریکہ کی صدر بن جاتی ہیں تو وہ ہر روز امریکیوں کی چیمپئن بنیں گی۔ ویڈیو پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ امریکیوں کو ہر روز ایک چیمپئن کی ضرورت ہوتی ہے اور میں وہ چیمپئن بننا چاہتی ہوں۔ جیمز روبن سابق صدر بل کلنٹن کے دور حکومت میں نائب سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے اور سن 2008 میں ہلری کلنٹن کے انتخابی مہم کا حصہ تھے۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ امریکہ میں کئی خواتین اس موقع کا خیر مقدم کریں گی کہ وہ ایک خاتون صدر کا انتخاب کر سکیں۔
یہ امریکہ کی نصف آبادی کے لیے ایک دلچسپ لمحہ ہے۔ امریکہ کی خواتین ایک لمبے عرصے سے اس کا انتظار کرتی رہی ہیں۔ ان میں سے کئی خواتین نے سن 2008 کے انتخابات میں ان کی حمایت بھی کی تھی اور ان کی خواہش تھی کہ وہ ڈیموکریٹک پرائمری جیتیں، اور اب وقت ہے کہ ان کے حامیوں کی اس طاقت اور قوت کو ایک بار پھر متحرک کیا جائے۔
ان کا کہنا تھا کہ وہ مسز کلنٹن کی پالیسیوں کی حمایت کرتے ہیں۔
میرے خیال میں ایک ڈیموکریٹ ہونے کے ناطے میں چاہوں گا کہ باراک اوباما کی لائی گئی تبدیلیاں جاری رہیں. میں چاہوں گا کہ معیشت پھلتی پھولتی رہے. میں اپنی خارجہ پالیسی میں کچھ ایڈجسٹمنٹ دیکھنا چاہوں گا اور میرا خیال ہے کہ ہلری کلنٹن وہ ایڈجسٹمنٹ کریں گی. اگر آپ پہلی مدت کا احتیاط کے ساتھ جائزہ لیں تو یہ واضح ہے کہ اس میں ان کی پوزیشن وہ تھی جس میں امریکہ کا ایک ذمہ دارانہ عمل دخل تھا.
واضح ہے کہ ہلری کلنٹن سن 2008 میں بھی اپنی جماعت کی جانب سے صدارتی نامزدگی حاصل کرنے کے بہت قریب تھیں، تاہم امریکہ کے موجودہ صدر باراک اوباما سے ہار گئی تھیں. اگر ہلری کلنٹن آئندہ صدارتی انتخابات جیت گئیں تو وہ امریکہ کی پہلی خاتون صدر ہوں گی. واشنگٹن ڈی سی میں خواتین ووٹرز ان کے اس فیصلے کے بارے میں کافی پرجوش ہیں.
I mean, it would be exciting to see a woman in the White House.
وائٹ ہاؤس میں خاتون کو دیکھنا بہت ہی دلچسپ ہوگا، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ کسی سیاسی خاندان کا حصہ نہ ہوتی.
Her challenge is going to be the fact that she is a woman.
ان کا چیلنج یہ حقیقت ہے کہ وہ ایک عورت ہے، اور بدقسمتی سے عورتوں کو ہمیشہ ہر چیز کے لیے زیادہ سخت محنت کرنا پڑتی ہے، حتیٰ کہ ڈانس میں بھی ہمیں وہ الٹ طرف کرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی ہیلز میں. لیکن کاش لوگ یہ دیکھ پائیں کہ وہ قیادت بھی کر سکتی ہیں.
لیکن ہلری کلنٹن کے بارے میں نیو یارک میں ووٹرز کی رائے تقسیم ہے.
میرے خیال میں وہ بہت ہی اچھی اور تجربہ کار خاتون ہیں. ان کے پاس وہ ہے جو کسی فرق یا تبدیلی کا باعث بنے گا. ہر وہ چیز جسے اوباما نے شروع کیا وہ اسے اس کے انجام تک پہنچائیں گی.
میرے خیال میں بل اس عہدے پر ایک صحیح وقت میں آئے تھے اور اسی لیے وہ مقبول بھی تھے. آج اس بحرانی دور میں مجھے یقین نہیں کہ وہ ہماری قیادت کے لیے صحیح امیدوار ہیں.
بی بی سی کے شمالی امریکہ کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ ہلری کلنٹن کے ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدواری جیتنا آسان ہے، لیکن صدارتی انتخابات جیتنا تھوڑا مشکل ہوگا. ان کا مزید کہنا تھا کہ ہلری کلنٹن کی جماعت گزشتہ 8 سال سے اقتدار میں ہے اور انہیں مخالف رجحانات کا سامنا کرنا ہوگا. ہلری کلنٹن ملک کی اہم ریاستوں آئیووا اور نیو ہیمپشائر جا رہی ہیں، جہاں سن 2016 کے انتخاب کے لیے اولین پرائمری مقابلے ہوں گے. سن 2008 میں جب ڈیموکریٹ جماعت پرائمری انتخاب کروا رہی تھی کہ امریکہ کے صدر کے عہدے کے لیے کسے نامزد کیا جائے، تو ہلری کلنٹن باراک اوباما سے شکست کھا گئی تھیں. تاہم صدر بننے کے بعد باراک اوباما نے انہیں وزیر خارجہ بنا دیا تھا اور وہ سن 2013 تک اس عہدے پر رہیں.
شمیلہ خان کی تھی رپورٹ. جرمنی کے مشہور ناول نگار، مبصر، سول سوسائٹی کے فعال کارکن گنتھر گراس 87 سال کی عمر میں جہان فانی سے کوچ کر گئے. انہیں نوبل انعام بھی ملا تھا. جنگ عظیم دوم کے بعد تباہ حال جرمنی کی تعمیر نو اور جرمن قوم کو تاریخی غلطیوں کا آئینہ دکھاتے ہوئے انہوں نے جرمن قوم کو دائمی معذرت خواہی کے جال سے نکالنے کی کوشش کی تھی. ساؤتھ ویلز یونیورسٹی سڈنی آسٹریلیا میں انگریزی کے پروفیسر عباس زیدی سے میں نے ان کے سلسلے میں بات کی اور گنتھر گراس کی دنیا ادب میں اہمیت پہلے پوچھی.
ان کی اہمیت اس حوالے سے کافی زیادہ بنتی ہے کہ ان کا تعلق ایک ڈیفیٹڈ نیشن سے تھا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آپ کو، ہم سب کو پتا ہے کہ جرمنی کا بہت برا حال تھا، اور جو ایشوز نارسیزم وغیرہ کے تھے ان کو ڈیل کرنا بڑا مشکل تھا. تو انہوں نے اپنے ناولز میں اس چیز کو ٹیک اپ کیا، اور چونکہ حالات اتنے خراب تھے کہ آپ ڈائریکٹلی اس چیز کو ڈسکس نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے میجک ریئلزم کی ٹیکنیک اپنائی اور اس چیز کو انگیج کیا کہ ان کی اپنی جو قوم تھی اس نے بڑی غلطیاں کی تھیں، اور وہ قوم ابھی بھی اپنے آپ کو اس حصار سے شاید باہر نہیں نکال سکی، جو بعد میں بھی ان کے پولیٹیکل ایکٹیویزم میں بھی سامنے آیا. تو اس حوالے سے ان کی اہمیت ہے کہ انہوں نے بڑے سینسٹیو ایشوز کو ڈیل کیا اور ان کو اپنی ہی قوم کے سامنے لے کر آئے، اور جس کی وجہ سے کافی ڈیبیٹس بھی ہوئی، ان کی مخالفت بھی ہوئی ان کے ادب کی، لیکن انہوں نے بڑی ثابت قدمی سے اپنے پوائنٹ آف ویو کو دنیا کے سامنے لائے، اور بعد میں جس کو یعنی کہ ایکسیپٹ بھی کیا لوگوں نے اور ان کو تعریف بھی کی کہ انہوں نے سٹینڈ لیا، یعنی کہ لٹریچر کو انہوں نے ایک سماجی موومنٹ کی طرح آگے بڑھایا. تو اس حوالے سے ان کی کافی اہمیت ہے.
تو کیا کہیں گے پروفیسر عباس زیدی صاحب، ان کی کس خصوصیت کی بنا پر ان کو نوبل انعام سے نوازا گیا تھا؟
نوبل انعام دیکھیں ہمیشہ آبجیکشن ہوتا ہے کہ کیوں اوارڈ کیا گیا, یہ کنٹروورشل سلسلہ ہے, لیکن ان کو جس بات پہ دیا گیا وہ یہی تھا کہ انہوں نے اپنے اندر دیکھنے کی کوشش کی, اپنے سماج کے اندر دیکھنے کی کوشش کی, اور اس جو انہیں نظر آیا اس کو اپنے ہی لوگوں میں بتانے کی کوشش کی, اور جب آپ ایک بات اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں وہ بات پھر آگے چلتی ہے, اور وہ پھر جس چیز کو آپ گلیوں میں سڑکوں پہ لے آئیں جن ایشوز کو, تو وہ ایشوز پھر عوام کے ایشو بن جاتے ہیں, اور جو رولنگ ایلیٹ ہے شاید ان کے ہاتھ سے بھی ایک حد تک وہ نکل جاتے ہیں, پورے تو نہیں نکلتے, لیکن جب چیز عوام کے درمیان میں آ جائے تو اس کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے. تو لہٰذا میرے خیال میں یہ اس کا بڑا کنٹریبیوشن تھا کہ وہ چیزوں کو عوام میں لے کر آئے, اور بڑے عوامی انسان تھے وہ, یعنی کہ خالی ناولسٹ نہیں تھے, وہ سوشل ایکٹیوسٹ تھے, شاعر تھے, ڈرامیٹسٹ تھے, تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ایک اہم فیکٹر تھا ان کو عدد اوارڈ ملنے میں.
لیکن پروفیسر عباس زیدی صاحب وہ ناول نگار تھے, شاعر تھے, ایکٹیوسٹ تھے, ڈراموں میں بھی ان کا خاصا بڑا کردار ہے, لیکن اس کے باوجود اور نوبل انعام حاصل کرنے کے باوجود بھی گنتھر گراس بڑی متنازع ادبی شخصیت رہے, اس کی کیا وجہ تھی؟
جی اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں آپ جب بھی جو اپنے ہر دور کا ایک خدا ہوتا ہے, تو آپ جب ان خداؤں کو چھیڑتے ہیں تو ظاہر ہے جن کے ہاتھ میں میڈیا ہے, جن کے ہاتھ میں یعنی کہ پیسہ ہے, زبان ہے, جو کنٹرول کرتے ہیں زبان کو, تو وہ آپ کو خوش نہیں رہنے دیتے یا وہ آپ کو سکون سے نہیں رہنے دیتے. میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں.
جی جی.
کہ جب جرمنی کی یونیفیکیشن ہوئی تو پورے جرمنی میں بلکہ پوری دنیا میں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی, اور جرمن پوری قوم جو تھی وہ اس طرح تھا کہ پیراڈائز ریگین, سمجھ رہے, ایک جنت کا تصور مل گیا ہے. تو انہوں نے اس کی بڑی مخالفت کی تھی, کیونکہ انہوں کا کہنا تھا کہ یہ وہی قوم ہے جرمنی کہ جس نے دنیا میں بڑی فساد کیے, دوسری جنگ عظیم میں یعنی سب سے آگے تھے اور بڑی تباہی کی, ہولوکاسٹ کیا. تو ان کے خلاف لوگ ہو گئے, ان کی کتابوں کو ان کے جلایا دی گیا, اور چونکہ انہوں نے مخالفت کی تھی. اچھا دوسری طرف ایک اور مسئلہ ہوا کہ انہوں نے ایک نظم لکھی جو بیسیکلی کرٹیسزم تھا ان کی اپنی قوم کا, جرمنی کا, کہ جس نے اسرائیل کو نیوکلیئر ہتھیار دیے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو ویپنز ہیں وہ ایران کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس پہ بنجامن نیتن یاہو, اس وقت پرائم منسٹر تب بھی وہی تھے, تو انہوں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا ان کو, اور ان کے خلاف جو چلتا رہتا ہے ان طرح کے معاملات میں, میڈیا ان کے خلاف ہو گیا اور ان کے خلاف بے شمار جلوس بھی نکلے, ان کے اپنے لوگ بھی خلاف ہو گئے کہ بھئی تم نے جرمنی کو بھی انوالو کر دیا ہے. میرا خیال ہے کہ اب جب آپ بہت کلیئر ہوتے ہیں بعض ایشوز پہ, اور وہ ایشوز کانٹروورشل ہو, تو مخالفت آپ کی رہے گی, اسپیشلی جب آپ بہت یعنی کہ طاقتور لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں. اب دیکھیں نا ایران کی اس طرح سے سپورٹ کرنا, کیونکہ یہ ایران کی سپورٹ اس طرح نہیں تھی, کوئی پارٹیزن نہیں تھا یہ کام, لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جرمنی جو ہتھیار دے رہا ہے ویپنز ایران اسرائیل کو, اگر وہ استعمال ہو گئے تو جرمنی بھی تو ریسپانسیبل ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہی قوم ہے جرمنی جس نے ہولوکاسٹ کیا, اب پھر ان لوگوں کو یہ ویپن بھی دے رہا ہے اور یہ ملک اکٹھا بھی ہو رہا ہے, اکٹھا ہو کے یہ آگے کیا شکل بنے گی. تو یہ چیزیں کنٹروورشل تھیں, اس وجہ سے ان کی مخالفت بھی ہوئی, لیکن ظاہر ہے ان کی فیور میں بھی لوگ تھے. تو میرے خیال ہے ایسے جو آتھر ہیں ان کی زندگی میں یہ ون سائڈڈ نہیں ہوتا کہ سب لوگ ہی ان کی حمایت کریں, ہیں آتھر جنہیں سب لوگ اچھے ہی کہتے ہیں, لیکن جو میرا خیال ہے کہ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہوتا ہے, جو سیاست کی بات کرتا ہے, وہ لازمی اس کے مخالفین بھی ہوتے ہیں, تو شاید یہ ہوا ان کے ساتھ.
ساؤتھ ویلز یونیورسٹی سڈنی آسٹریلیا سے یہ تھے انگریزی کے پروفیسر عباس زیدی. سربین اختتام کو پہنچا, اس کے ایڈیٹر تھے ثقلان امام, پروڈیوسر قاضی سلیم, تربیتی پروڈیوسر فیاض احمد, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, لندن سے رابن شنوڈا. تو مجھے اجازت, اور آخر میں خبروں کی سرخیاں معصومہ ملک سے.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ یمن کے بحران کا حل مذاکرات ہی سے ہونا چاہیے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل میں ملوث اہم ملزم کو کراچی سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں فرنٹیئر کورٹ نے مزدوروں کے قتل میں ملوث 13 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ کراچی میں آج صبح سی آئی ڈی کی ایک کارروائی میں القاعدہ کے انڈین سب کانٹیننٹ کے کمانڈر سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغان حکام کے مطابق ملک کے شمال مشرقی علاقے میں فوجی چیک پوسٹوں پر طالبان کے حملوں میں 18 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ روسی صدر نے ایران کو ایک جدید ترین فضائی دفاعی میزائل سسٹم دینے پر لگی پابندی اٹھا لی ہے۔ عراقی وزیر اعظم حیدر العابدی اور امریکی صدر باراک اوباما کی منگل کو واشنگٹن میں ہونے والی ملاقات میں متوقع ہے کہ ایران جدید اسلحہ، نگرون ڈرون طیارے اور پاچی ہیلی کاپٹرز کی فراہمی پر بات کرے گا۔